الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جس نے 10 بار درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 100 بار درود شریف پڑھا اللہ کریم اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ 100 بار درود پاک اور انعام کتنا بڑا ہے۔ دنیا کا دستور ہے کام زیادہ تو مزدوری زیادہ، محنت زیادہ تو آمدنی زیادہ، ہیں یہاں کم کام کرو تو پیسے تھوڑے ملتے ہیں، مگر میرے رب کی شان دیکھیں، عمل تھوڑا کرتے ہیں اجر زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ پھر بھی ہم درود پاک پڑھنے میں اگر سستی کریں تو یہ ہماری کوتاہی ہے، براہ کرم بڑی رات ہے، نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر عزیزی میں ہے، ایک بار ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کی، ہم سے پہلے جو امتیں آئیں، ان کی لمبی لمبی عمروں کے بارے میں جب غور فرمایا، اور اپنی امت کی عمر تھوڑی، نبی پاک کی امت کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہے، جب اس عمر کی طرف توجہ فرمائی، صلی اللہ علیہ وسلم کا دل شفقت سے بھر آیا۔ آپ یہ سوچ کر غمگین ہو گئے کہ اگر میری امت ساری زندگی خوب خوب نیکیاں بھی کرے پھر بھی پچھلی امتوں کی نیکیوں تک نہیں پہنچ سکے گی، تو قلب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو گویا دلاسا دینے کے لیے، راحت پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کی امت کو لیلۃ القدر کا تحفہ عطا فرمایا۔ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ترجمہ کیا ہے؟ اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے، اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ تو یاد رہے کہ یہ جو رات ملی ہے نا، یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشی کے لیے، پیارے آقا کو راضی کرنے کے لیے رب نے آپ کی امت کو یہ رات عطا فرمائی۔ ہاں، مولانا حسن ندا خان صاحب کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں، بہت پیارا شعر ہے، آپ لکھتے ہیں، جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز، کونین میں کسی کو ہوگا نہ کوئی عزیز۔ آگے لکھتے ہیں، جو کچھ تیری رضا ہے خدا کی وہی خوشی، جو کچھ تیری خوشی ہے خدا کو وہی عزیز۔ تو ایسی شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو جہاں اس رات کے لیے ہم نے اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے، وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے کہ انہوں نے ہماری فکر کی۔ کتنے شفیق ہیں آقا کہ ہماری عمریں تھوڑی تھیں، ہم پیچھے رہ جاتے، پیارے آقا تو نیکوں کے سردار ہیں نا، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا امت پیچھے نہ رہ جائے۔ محبوب پاک کے دل پر غم طاری ہوا، اور اللہ نے اس دل کو غم سے بچانے کے لیے ہمیں ہر سال یہ رات عطا فرما دی۔ اچھا اب اس رات ہوتا کیا ہے انشاءاللہ؟ جیسے میں نے کہا کہ بہت بڑے بڑے اولیاء کرام، علماء کرام، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، ان کا قول یہ ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں شب ہوتی ہے، مغفرت کی رات ہے، رحمت کی رات ہے، وہ رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، سلامتی کی رات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شب قدر آتی ہے تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں، اس سبز جھنڈے کو کعبہ شریف پر لہرا دیتے ہیں۔ میں رک جاتا ہوں، موضوع کچھ اور ہے، مگر آپ نے دیکھا ہم ہر بیان میں کچھ نہ کچھ عشق رسول کی بات بھی کرتے ہیں، کوئی ایک بات انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں۔ کون جھنڈا لہرا رہا ہے؟ جبریل امین۔ فرشتے کوئی بھی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے، معصوم ہے نا۔ اور جھنڈا کون سا لہرا رہے ہیں، کون سے کلر کا ہے؟ سبحان اللہ، اب سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ پرچم لگانا، وہ بھی سبز پرچم لگانا اور مبارک ساعتوں میں لگانا، یہ فرشتوں کا طریقہ، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ مبارک ہو ان کو جو نبی پاک کی ولادت میں اور آقا کی خوشی میں پرچم لہراتے ہیں۔ ایک اور بات بتا دوں، حدیثوں میں یہ بھی مضمون موجود ہے کہ قیامت کے دن بھی نبی پاک کو پرچم عطا کیا جائے گا، اور وہ پرچم اتنا بڑا ہوگا جو سینکڑوں میل تک، روایتوں میں لکھا کہ گھڑ سوار، ہارس رائڈر گھوڑا دوڑاتا رہے، جتنا راستہ طے کرے گا اتنا بڑا وہ پرچم ہوگا۔ تو میں کبھی کبھی اس وقت میں سوچنے لگا کہ یہ پرچم کیا کام کرے گا، اتنا بڑا پرچم۔ تو جو حج پہ گئے نا، انہیں پتا ہے کہ جب 25-30 لاکھ کا کراؤڈ ہوتا ہے نا، تو اپنا خیمہ ڈھونڈنے کے لیے خیمے کے اوپر بلون لگائے جاتے ہیں، بڑے بڑے غبارے ہوتے ہیں یا پرچم ہوتے ہیں، نشانی ہوتی ہے، ہمیں دور سے پتہ چل جاتا ہے یار ہمارا خیمہ وہاں پر ہے۔ ایسا ہی نا، جب زیادہ کراؤڈ ہو تو لوکیشن پہچاننے کے لیے اپون دا اسکائی، اونچائی پہ کوئی چیز لگائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب قیامت میں کراؤڈ کتنا ہوگا؟ ابھی تو 25-30 لاکھ حج میں ہوتے تو لگ پتا جاتا ہے، قیامت میں 800 کروڑ لوگ تو اس وقت دنیا میں ہیں، 8 ارب، یہ بھی سارے ہوں گے، اور حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے ہوں گے وہ سب ہوں گے، اب اربوں خربوں لوگ ہوں گے۔ ہم پیارے آقا کو کیسے تلاش کریں گے کہ کہاں ہے نبی پاک؟ ہم گناہگار تو پتہ نہیں کہاں ہوں گے۔ پتہ ہے اس پورے سینیریو کو مولانا حسن رضا خان صاحب برادر اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں بڑا خوبصورت بیان کیا ہے۔ وہ شعر پتہ ہے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں، مقام خسرو دین دور کے غلاموں کو، یعنی نبی پاک کا جو مقام ہے، پیارے آقا کا کہاں قیام ہے، نبی پاک کہاں جلوہ فرما ہے، اگر کوئی دور بھی ہے تو اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ مقام خسرو دین دور کے غلاموں کو لوائے حمد کا پرچم بتا رہا ہوگا۔ تو آقا کا پرچم دیکھ کر پرچم والے پہچان جائیں گے، چلو چلو میرے آقا وہاں پر ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ان فرشتوں کی تعداد، آپ کو پتہ ہے کتنے فرشتے آتے ہیں؟ فرمایا ان فرشتوں کی تعداد روئے زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، یعنی پوری دنیا میں جتنے کنکر ہیں نا، انسان تو چھوڑ دیں، ان کنکریوں کی تعداد سے زیادہ فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور یہ سب سلام و رحمت لے کر نازل ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے وہ صرف 2 بازو کھولتے ہیں آج کی رات، اور فرمایا 2 بازو مشرق کو مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان رات نماز یا ذکر اللہ میں مصروف ہو، اس سے سلام اور مصافحہ کریں۔ ہاں، فرشتے مصافحہ کریں گے مسلمانوں سے، جو نماز میں ہوگا، جو عبادت میں ہوگا، اور ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ فرشتوں کو آرڈر کیا ہے کہ لیلۃ القدر جتنے مسلمان عبادت کر رہے ہیں ان سے سلام مصافحہ کرنا ہے، ان کی دعاؤں پر آمین کہنا ہے، اور فرشتے یہ عمل جاری رکھتے ہیں، اور یہ عمل صبح تک جاری رہتا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ صبح صادق تک جاری رہتا ہے۔ لیلۃ القدر رات سونا نہیں ہے، کچھ اور نہیں، بس دعائیں مانگی جائیں، اللہ سے عرض کرنا ہے، جھولی پھیلانی ہے، مغفرت طلب کرنی ہے، پھر نہیں پتا کہ زندگی میں یہ موقع آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ مانگ لو مانگ لو چشم تر، مانگ لو سبز گنبد کے سائے میں گھر، مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ لیلۃ القدر کی رات تو مانگنے کی رات ہے، گڑگڑانے کی رات ہے۔ علماء پتہ ایک اور بات کہتے ہیں، ہمیں کیسے پتا چلے کہ فرشتوں نے ہم سے سلام کیا ہے؟ فرشتوں نے ہم سے مصافحہ کیا ہے, کہا اگر لیلۃ القدر کی رات تمہیں ایک کپ کپی سی محسوس ہو, تمہاری آنکھوں سے آنسو بہنے نکلیں, تمہیں تم پر رقت طاری ہو جائے, تو سمجھ لو فرشتے تمہیں ٹچ کر کے گئے ہیں, فرشتے تم سے ہاتھ ملا کر گئے ہیں. رونا ہے, گڑ گڑانا ہے, مانگنا ہے, بڑی مبارک رات ہے. پڑھنا کیا ہے؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی, حضور اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو میں کیا پڑھوں؟ تو پیارے آقا نے جو دعا تعلیم ارشاد فرمائی, آئیے مل کر تین بار پڑھ لیتے ہیں. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. اللہم انک عفو. کتنی پیاری دعا ہمارے آقا ہمیں سکھا گئے کہ اللہ سے کیا کہنا ہے, اللہم انک عفو, اللہ تو معاف کرنے والا ہے, تو حب العفو معافی کو پسند کرتا ہے, فاعف عنا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے. بہت امید ہے, بہت امید ہے, وہ بڑا کریم ہے, اس کی رحمت یہی تو چاہتی ہے ہم بخشے جائیں. یہ کیوں ہمیں رمضان ملا, یہ کیوں عشرہ رحمت آیا, یہ کیوں عشرہ مغفرت آیا, جہنم سے آزادی کا عشرہ. آپ دیکھیں تو صحیح رحمت کا پلان کیسا ہے کہ کہیں نہ کہیں میرے بندوں کی بخشش ہو جائے, کبھی تو کوئی ایسا کام کر لے کہ اس کی بخشش ہو جائے. پھر لیلۃ القدر بھی عطا فرما دی اس مہینے میں. روایتوں میں آتا ہے رمضان کی ہر افطار کے وقت 10 لاکھ 1 ملین گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے. اور پھر رمضان میں جمعہ آتا ہے تو فرمایا ہر ہر گھڑی 10-10 لاکھ گناہگار آزاد کیے جاتے ہیں. لیلۃ القدر تو ہزار مہینوں سے بہتر ہے, ایک اور رات جس کو ہم مس کر جاتے ہیں, مجھے آج اس پر بھی بات کرنی ہے. اور وہ رات ہے, وہ ہے لیلۃ الجائزہ. یہ کون سی رات ہے؟ یہ آنی ہے چاند رات. ہاں اس کو مس کر جاتے ہم, یہ بڑی کمال کی رات ہے. جائزہ کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں جائزہ کہتے ہیں انعام, انعام کی رات ہے یہ رات. ہیں اللہ کریم فرشتوں سے فرماتا ہے, فرشتوں بتاؤ اس مزدور کے بارے میں کیا کہتے ہو جس نے مزدوری پوری کی. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ مزدور کو مزدوری تو پوری ملنی چاہیے. اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی. یعنی لیلۃ الجائزہ میں حدیثوں میں مضمون ملتا ہے کہ پورے مہینے میں جتنے بخشے جاتے ہیں نا, اس پورے مہینے کی کاؤنٹنگ کے مطابق صرف اس ایک رات میں بخشش ہوتی ہے. مگر بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے کہ چاند دکھتے ہی لوگ مسجدوں سے غائب ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. اس بار ایسا نہیں کرنا, خدا کے واسطے ایسا مت کرنا, یہ انعام کی رات ضائع مت کرنا. مغرب کے بعد چاند دکھ جائے تو عشاء پڑھنے بھی لوگ نہیں آتے. ہم زبان سے تو نہیں کہتے مگر ہم پریکٹیکلی میسج پتہ ہی کیا دیتے ہیں کہ اے شیطان جب تک تو بند تھا نا تب تک ہم رحمان کے بندے تھے, جب تک ہم اللہ کی مان رہے تھے, جیسے ہی تو آزاد ہوا اب ہم نے اللہ سے تعلق چھوڑا, اب ہم تیرا ویلکم کریں گے, اب تیری باتیں مانیں گے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیوں رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں؟ ارے اللہ نے اتنا دیا, اتنی رحمتیں, اتنی برکتیں, اتنی اسپرچویلٹی, اتنی روحانیت ملی آپ کو, کیا 2-4 دن بھی ختم کر دو گے؟ ایسا مت کرنا. بہت بہت رمضان ہم نے ایسا کیا ہے. اس بار آ گئے ہو نا رحمت کے گھر میں, اس بار آ گئے ہو نا اللہ کی بارگاہ میں, اب جڑ جاؤ, اب واپس مت جانا. خود بتاؤ کتنا لطف ہے, اس طرح کا لطف کہیں اور دنیا میں ملتا ہے کہ کریم پتہ ہے کدھر بیٹھے ہیں؟ اس وقت میں اور آپ کریم کے گھر میں بیٹھے, رحمان کے گھر میں بیٹھے ہیں, اور انشاءاللہ وہ کریم ہمیں اسی طرح اپنی بارگاہ میں جنت میں بیٹھنا بھی نصیب فرمائے گا. یہ ہم ہیں جو اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, اس کی رحمت تو بلاتی ہے, ہم ہیں جو بھاگ جاتے ہیں, ہم ہیں جو دور ہو جاتے ہیں. ارے ایسا سکون کہاں ہے دنیا میں مجھے بتاؤ نا. میں جانتا ہوں آپ میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں جو 5-star ہوٹلز میں, 7-star ہوٹلز میں, بزنس کلاس میں, پتہ نہیں کیا کیا ٹریول آپ نے کیا ہوگا. اپنے دل سے پوچھ کر بتاؤ اس وقت جو آپ کے دل پر سکون طاری ہے دنیا میں کہیں اور. ہاں مکے مدینے میں آتا ہے, نماز میں آتا ہے, عبادت میں آتا ہے, اللہ کے گھر میں یہ سکون آتا ہے, پھر ہم کیوں چلے جاتے ہیں؟ پلیز اس مبارک رات اللہ سے کچھ وعدے کر کے جانا ہے, اس مبارک رات ہمیں رب سے پکی دوستی کر کے جانا ہے. وہ پتہ ہے کتنی رحمت والا ہے اور اس کی رحمت کتنی بڑی ہے. آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. آپ کو پتا ہوگا کہ حضرت حمزہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں, ہیں سید الشہداء, اور یہ اتنے عزیز چچا ہیں. اگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک کا جو لیول آف لو اور رسپیکٹ اور کنیکشن تھا نا, وہ کچھ اور تھا. اب ہم عمر بھی تھے, نبی پاک کی عمر اور آپ کی عمر میں اتنا فرق بھی نہیں تھا. اچھا, آپ کو شہید کیا گیا اور وہ شہید بھی بڑی بے دردی سے کی, اور آپ کا کلیجہ چبایا گیا, اور کا طویل داستان ہے. مگر آپ کو ٹارگیٹ کر کے جو شہید کرنے والا تھا نا, وہ کون تھا پتا ہے؟ اس کا نام تھا وحشی. ٹھیک ہے, اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دل دیکھیں, پیارے آقا کی براڈ مینٹیلیٹی دیکھیں, اور اللہ کی رحمت دیکھیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وحشی کے پاس ایک قاصد بھیجا, اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد ایک میسنجر بھیجا اور کہا کہ جاؤ وحشی کو اسلام کی دعوت دو. دشمن, چچا کو قتل کرنے والا, مگر دل دیکھیں کہ یہ بھی کسی طرح اسلام میں آ جائے. اب ذرا نیگوشیشن دیکھیے گا, ہونا کیا چاہیے. لاجک یہ کہتی ہے کہ بندہ کہے یار مجھ جیسے گناہگار کو اتنی بڑی آفر, چلو یار اسلام قبول کر لیتا ہوں. مگر وحشی نے عجیب سا جواب دیا. وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں, اپنے نبی کو کہو کہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ جس نے کسی جان کو قتل کیا, اللہ کا شریک ٹھہرایا, زنا کیا, تو قیامت کے دن اس کے لیے تو عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا. میں نے تو یہ سارے کام کیے ہیں, تو کیا میرے لیے کوئی رخصت ہے؟ مطلب یہ ساری لسٹ تو میں نے کر کے بیٹھا ہوا ہوں. اسلام کی دعوت جاری ہے اور وہ اپنی طرف سے ایک ڈیمانڈ کریٹ کر رہا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ پیغام سنا نا, تو اللہ کریم کی طرف سے قرآن کی یہ آیت نازل ہوتی ہے, دیکھو میرا رب کیسا رحیم ہے. ارشاد ہوتا ہے اللہ من تاب و آمن و عمل صالحا. ترجمہ کیا ہے؟ مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے, یعنی اللہ بخش دیتا ہے اسے جو توبہ کر لے, ایمان لے آئے اور اچھے کام کرے. تو جب یہ دوبارہ آیت بھیجی گئی کہ دیکھو اللہ نے آیت نازل کر دی ہے, اگین قاصد جاتا ہے کس کے پاس؟ وحشی کے پاس, کہ اللہ کی طرف سے یہ میسج آ گیا ہے. تو وحشی کہتا ہے یہ شرط تو بڑی سخت ہے, ممکن ہے میں اس پہ عمل نہ کر سکوں. ٹھیک ہے ایمان لے آؤں گا, مگر بعد میں اچھے کام نہ کر سکوں تو پھر میرے لیے کیا حکم ہوگا؟ اس کے علاوہ کوئی رخصت ہے؟ کوئی اور میرے لیے فلیکسیبلٹی ہے؟ اللہ اکبر. آپ دوبارہ اگر شاید سینیریو میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ نیگوشیشن کس سے ہو رہی ہے, جس نے پہلے ہی بہت زیادہ ہرٹ کیا ہوا ہے, جس نے پہلے ہی بڑی ان کو معاف کر دینا ہی بڑی بات تھی, مگر نیگوشیشن ہو رہی ہے. وہ کہتا ہے اور کوئی رخصت ہے؟ میں کیسے اچھے کام کروں؟ ضروری تو نہیں اچھے کام کروں, نہیں بخشا گیا پھر مارا جاؤں گا. تو اب جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ میسج پہنچتا ہے, تو قرآن کی ایک اور آیت نازل ہوتی ہے, بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا جس نے اس کے ساتھ کفر کیا, اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے اللہ جسے چاہے معاف کر دیتا ہے. یعنی کفر نہ ہو, شرک نہ ہو, اللہ جسے چاہے معاف کر دیتا ہے. اگین یہ آیت وحشی کے پاس بھیجی گئی, دیکھو ایک اور پیغام آ گیا, ایک اور میسج, ایک اور فلیکسیبلٹی. ہائے ہائے ہائے, پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اس میں بھی تو ایک آپشن ہے نا, اللہ جسے چاہے بخش دے, کیا پتہ میری مغفرت نہ ہو, کوئی اور رخصت ہے تو بتائیں. سوچ رہے ہیں بات, اب انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کیا نیگوشیشن کا لیول ہے؟ کوئی اور بات ہے تو بتائیں, اس پہ بھی تو رب نے یہی فرمایا اللہ جسے چاہے بخش دے, ہو سکتا ہے میری بخشش نہ ہو, میں نہ بخشا جاؤں, پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. ابھی بھی مجھے شبہ ہے, جب یہ میسج گیا نا, تو اب قرآن کی ایک اور آیت نازل ہوتی ہے. ہائے ہائے ہائے, میں رب کی عطا پر قربان جاؤں, رب کی رحمت پر قربان جاؤں. ارشاد ہوتا ہے, اب اس کا ترجمہ سنو اور ایمان تازہ کر لو. فرمایا تم فرماؤ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو, بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے, بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. وحشی کہتے ہاں اب مجھے اطمینان ہو گیا, اب مجھے ریلیکس ہو گیا. اللہ اکبر, وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب ذرا سوچیے, آپ کو پتا ہے حضرت وحشی کو اب رتبہ کیا مل گیا؟ ایمان لائے نا, کس کی بارگاہ میں آ کر؟ نبی پاک کی بارگاہ میں آ کر. اللہ کے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا, صرف اسلام نہیں ملا, صرف مغفرت کی گارنٹی نہیں ملی, بلکہ حضرت وحشی کو صحابی ہونے کا درجہ بھی مل گیا. اب ہم ان کے نام کے ساتھ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ لکھیں, کیونکہ وہ اسلام لے آئے, اور اسلام لانے کے بعد پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. مگر ایک اور کمال پتہ کیا ہوا, جب یہ سب کچھ ہو گیا نا, تو اب ایک صحابی رسول نے عرض کی حضور یہ حکم صرف وحشی کے لیے ہے؟ یہ جو آفر تھی یا قرآن کی آیتیں نازل ہوتی گئیں, کیا یہ حضرت وحشی کے لیے ہی ہے؟ یہ سارے مسلمانوں کے لیے ہے؟ سنو میرے آقا فرماتے ہیں یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے. ہائے ہائے ہائے، اس خوبصورت واقعے سے یہاں نبی پاک کا جو اوپن ہارٹ ہے، نبی پاک کی جو براڈ مینٹیلٹی ہے، نبی پاک کی جو معافی اور درگزر ہے، وہ بھی سیکھنے کو مل رہا ہے کہ اپنے چچا کو شہید کرنے والے کو کسی طرح مسلمان کر لوں، وہ ایمان لے آئے، ارے کچھ بھی کر کے اس کے لیے باقاعدہ آفرز کریٹ کی جا رہی ہیں، یہ کیسا دل گردہ ہے۔ اور ہم اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہو کر چھوٹی چھوٹی باتوں پر دشمنیاں لگائے بیٹھے ہیں، رشتے داریاں کاٹے بیٹھے ہیں، اپنے دوستوں سے اپنے رشتے داروں سے نہیں ملتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ دیکھیں یہ اسلام ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کی رحمت تو دیکھو کہ رب نے کیا کیا ارشاد قرآن میں فرما دیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندوں میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اگر آج ہم بھی گناہگار ہیں، اگر آج ہم بھی خطا کار ہیں، تو ہمیں اپنے رب کی رحمت سے امید رکھنی ہے، سبحان اللہ، اور پھر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ایک اور واقعہ سنیے، حضرت سیدنا زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے پہلی امت میں ایک شخص کثرت سے اپنے نفس پر سختی کرتا تھا اور لوگوں کو رحمت الہی سے مایوس کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں حاضر ہے اور عرض کر رہا ہے، اے میرے رب میرے لیے تیری بارگاہ میں کیا اجر ہے؟ تو بارگاہ الہی سے جواب ملا، آگ۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو بہت عبادت کرتا تھا لیکن لوگوں کو ڈراتا تھا، اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا تھا، فرمایا تیرے لیے آگ ہے۔ کہا یا اللہ میری عبادت میری ریاضت وہ کہاں گئی؟ تو فرمایا تو دنیا میں لوگوں کو میری رحمت سے مایوس کرتا تھا، آج میں تجھے اپنی رحمت سے مایوس کر دوں گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مغفرت نشان ہے، اگر تم اتنی خطائیں کرو کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر توبہ کرو تو اللہ عز و جل ضرور تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ ہائے ہائے، کیسا مالک ہے ہمارا۔ سنیے ایک اور جگہ، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بے شک اللہ عز و جل رات کے وقت اپنا دستِ قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے، اور دن میں اپنا دستِ قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کے وقت گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو۔ یاد رکھیے، توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے، یہ ایک وقت آئے گا قیامت سے پہلے، جب تک وہ وقت نہیں آئے گا نا، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اور وہ وقت پتہ ہے کیا ہے کہ جو سن، جو سورج ہے، یہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے نا، اور ویسٹ میں، ایسٹ سے نکلتا ہے اور ویسٹ میں غروب ہوتا ہے، قیامت سے پہلے ایک دن ایسا آئے گا کہ سورج مغرب سے نکلے گا، اور یہ وہ دن ہوگا جس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ تو ہمیں نہیں پتا وہ دن کب آ جائے، اچھا وہ دن بے شک صدیوں بعد آئے، ہماری سانسیں کب ختم ہو جائیں ہمیں نہیں پتا۔ تو ہمیں توبہ فوری کرنی چاہیے، توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور اس کی رحمت چاہتی ہے کہ ہم توبہ کر لیں تو ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور خوبصورت حدیث پاک سنیے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت کا سوال کرے، میں تیری مغفرت فرما دوں گا، اور اس کی ذرہ برابر پرواہ نہ کروں گا۔ اے ابن آدم اگر تو زمین کے برابر خطائیں لے کر میری بارگاہ میں حاضر ہو تو میں اس کے مطابق تیری بخشش فرما دوں گا، بشرطے کہ تو میرے ساتھ کسی کو اپنا شریک نہ ٹھہرائے۔ کنڈیشن ایک ہے، شرک نہیں کرنا ہے، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہوں سچی توبہ کر لے، وہ کریم معاف فرما دیتا ہے، اور وہ کیسا معاف کرنے والا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ اکرام بھی بیٹھے تھے، عورت سے بچہ بچھڑ گیا تھا، تو ایک عورت بھاگ رہی تھی اور اس نے قیدی بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا، جب دیکھا کہ بچہ مل گیا، بٹ جس طرح ماں سے بچہ بچھڑ جائے اور وہ دوڑتے ہوئے آ کے بچے کو کیسے پکڑتی ہے، تو صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، اس عورت کو بہت ٹائم بعد اپنا بچہ ملا، اس نے چمٹایا، اسے دودھ پلانے لگی، سینے سے لگا کر رونے لگی، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس عورت کو دیکھ کر بتاؤ کیا یہ اپنے بچے کو جہنم میں ڈال دے گی؟ تو عرض کی گئی، حضور اللہ کی قسم کبھی نہیں ڈالے گی، یہ تو اس کو خراس بھی نہیں آنے دے گی، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ عز و جل اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم و کرم فرماتا ہے جتنی یہ عورت اس بچے پر مہربان ہے۔ آئے ہائے، ایک روایت میں آتا ہے، اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، اللہ نے اس دنیا میں ایک رحمت ہی نازل فرمائی ہے۔ اچھا اس رحمت کا صلہ پتہ ہی کیا ہے؟ یہ ماں جو ہم سے پیار کرتی ہے، جو والد ہمارا خیال رکھتا ہے، جانور اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، لوگ ایک دوسرے پر جو رحم کرتے ہیں، سب کچھ اس ایک رحمت کی برکت سے ہے۔ یہ ماں کا جو پیار ہے نا، ہر ماں اپنے بچے سے جو پیار کرتی، جان دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، روایتوں میں آئیے سب اس ایک رحمت کا صلہ ہے جو پوری دنیا میں آپ کو رحم نظر آتا ہے. فرمایا 99 رحمتیں قیامت کے دن کے لیے باقی رکھی ہیں. اللہ قیامت کے دن وہ 99 رحمتیں شامل کر کے اپنے بندوں کی بخشش فرمائے گا. ہائے ہائے کیسا رحیم کیسا کریم ہے میرا مولا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان, میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ والوں کے لیے ہے. اور اسی طرح ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک عرابی نے عرض کی, اب دیکھیں اللہ پر بھروسہ کیسا, کہتے حضور کیا قیامت کے دن گناہ گاروں کا حساب رب خود لے گا, اللہ حساب لے گا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہاں وہ خود لے گا. تو عرابی مسکرانے لگ گیا, ریلیکس تھا عرابی, گاؤں سے آیا ہوا تھا, صحابہ دیکھ رہے ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے مسکرانے کی وجہ پوچھی کہ جواب تو بڑا سیویئر تھا کہ کون حساب لے گا, اللہ لے گا, میں نے کہا ہاں اللہ لے گا, تو مسکرا رہے ہو. تو کہتا ہے جب کریم کسی پر قدرت پاتا ہے نا تو معاف کر دیتا ہے, جب حساب لیتا ہے تو درگزر فرماتا ہے. اے ہائے نبی پاک نے فرمایا یہ عرابی سچ کہہ رہا ہے. جان لو اللہ سے بڑا کریم کوئی نہیں, وہ سب کریموں سے بڑھ کر کریم ہے. کریم قابو پا لے نا تو پھر معاف ہی کر دیتا ہے, اس کو پتا ہے بندہ پھنس گیا ہے, اس کی پکڑ ہو گئی ہے, وہ معاف کر دیتا ہے. اور اللہ تو سب سے بڑا کریم ہے, سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے. ایک کمال کا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں, حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا واقعہ ہے. اللہ کریم نے آپ کو حکم دیا کہ اے موسیٰ فلاں علاقے میں جاؤ, میرے ایک ولی کا انتقال ہو گیا ہے, تو اس کا جا کر نماز جنازہ ادا کرو, غسل کفن کا انتظام کرو. آپ ادھر گئے, آپ نے جب غسل کفن کے لیے کوشش کی تو لوگ کہنے لگے آپ کدھر آ گئے, یہ تو بڑا گناہ گار بڑا بدکار اور زمانے کا بیکار شخص ہے, آپ اس کا جنازہ پڑھنے آئے ہیں. بہرحال آپ نے وہ سارا کچھ کر دیا. پھر اللہ سے کہا کہ یا اللہ بندے تو یہ کہہ رہے ہیں تیرا نافرمان تھا گناہ گار تھا اور تو فرماتا ہے تیرا ولی. اللہ نے فرمایا موسیٰ بات یہ بندے سب بات تو صحیح کر رہے ہیں, یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ سب ٹھیک کہہ رہے ہیں, مگر بات یہ ہے کہ اس بندے نے مرنے سے پہلے جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا نا تو 5 کلمات کے ذریعے اس نے مجھے پکارا, اے موسیٰ میں نے ان 5 کلموں کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ مجھے 5 سینٹنس بتا دے, مجھے وہ 5 کلمات بتا دے کہ صدیاں گناہ کر کے اتنے بڑے گناہگار کو صرف 5 کلموں کے لیے بخش دیا تو نے. اب ذرا ان 5 سینٹنس کی خوبصورتی ڈیپتھ اور اللہ سے کنیکٹیویٹی سمجھیے گا. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ توبہ کہتے کس کو ہیں, اللہ سے کنیکٹیویٹی کسے کہتے ہیں. ہم کانوں کو ہاتھ لگانا یا اللہ میری توبہ, ہمارے تو اسٹائل ہی دوسرے ہیں نا. توبہ کسی اور شے کا نام ہے, توبہ کے لیے کوئی بہت بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس دل سے ایک بار پکارنے کی ضرورت ہے. سچی پکار ہو جائے ایک بار, سچی کنیکٹیویٹی ہو جائے, وہ کریم پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اس پتہ ہے گناہگار نے وہ 5 جملے کیا کہے, وہ کہتا ہے اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ خود نیک نہیں ہوں. ہیں ذرا سوچئے, میں خود نیک نہیں ہوں مگر تو جانتا ہے مجھے نیکوں سے پیار بڑا ہے. دوسرا سینٹنس کیا تھا, یا اللہ تو جانتا ہے میں گناہگاروں سے بغض رکھتا ہوں, فاسقوں سے بغض رکھتا ہوں حالانکہ میں خود گناہگار ہوں. سمجھ رہے بات کو, اپنے گناہوں کا اعتراف, اقبال جرم ہے. بندے کو کہو تو گناہگار, بولتا ہے میں کدھر گناہگار بھائی, مجھ سے بڑا تو نیکی کوئی, ہم تو پہلے یہی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ میرے گناہ کتنے ہیں. اللہ کی بات دنیا سے چھپا لو, اللہ سے چھپتا نہیں کچھ, ادھر اقبال کریں, ادھر مانیں, ایکسیپٹ کریں. ہاں دنیا کی عدالت میں اگر ہم کہیں جا کے اپنا جرم ایکسیپٹ کر لیں سزا سنائی جاتی ہے. سبحان اللہ, میرے رب کی رحمت کے انداز ہی نرالے ہیں, اس کی عدالت کے دستور نرالے ہیں. کوئی سچے دل سے جا کے مان لینا یا اللہ میں سب سے بڑا گناہگار, اس کی رحمت اس کی بخشش فرما دیتی ہے. اس نے کہا کیا کہا, یا اللہ ہوں بڑا گناہگار, میں گناہگاروں سے نفرت رکھتا ہوں مگر مولا خود بھی گناہگار ہوں. تیسرا جملہ کیا تھا, یا رب اگر مجھے معلوم ہو جائے نا کہ میرے جنت میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں کوئی کمی آ جائے گی تو پھر میں تیری جنت کا کبھی تجھ سے سوال نہیں کروں گا, کیونکہ مجھے پتا ہے تیری جنت بہت بڑی ہے, مجھے داخل کر کے تیرا کچھ بھی نہیں جانا, تیرا کچھ نہیں جانا, میرا بیڑا پار ہو جانا ہے, تو پھر میں تجھ سے کیوں نہ مانگوں, مجھے بخشنے میں تیرا کیا جائے گا, تو کریم تیری جنت بہت بڑی ہے, تیری رحمت بہت بڑی ہے. تو یا اللہ مجھے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ مجھے جنت میں داخل کرنے سے تیری ملکیت تھوڑی ہو جائے گی پھر میں جنت نہیں مانگوں گا. چوتھا سینٹنس کیا تھا, یا رب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے جہنم میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں اضافہ ہو جائے گا تو میں جہنم سے تیری پناہ بھی نہیں مانگوں گا.
اگر جہنم میں ڈالنے سے تیری ملکیت میں تیرے ملک میں اضافہ ہو رہا ہے تو پھر مجھے ڈال دے جہنم میں, میں راضی ہوں. مگر مجھے پتا ہے کہ مجھے جہنم میں ڈالنے سے تیری ملکیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا, تو ویسے ہی مالک ہے, تو ویسے ہی خالق ہے, سب کچھ تیرا ہے. اور آخری جملہ سنیے وہ کیا کہتا ہے, یا رب اگر تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا. اگر اللہ رحم نہیں کرے گا تو کون کرے گا. آج اس کی رحم کی بھیک لینے تو آئے ہیں, آج اس کے کرم کی خیرات لینے تو آئے. ہم مانتے ہیں یا اللہ, ہم سب ایکسیپٹ کرتے ہیں, ہم نے بہت گناہ کیے, ہم نے بہت خطائیں کی, لوگوں سے ڈر لگتا رہا کہ کوئی دیکھ نہ لے, مالک معلوم تھا تو دیکھ رہا ہے, پھر بھی ہم نے گناہ کیے, دروازے بند کر کے گناہ کیے, لائٹ آف کر کے گناہ کیے, علاقے تبدیل کر کے گناہ کیے. ہم سب مانتے ہیں مولا, مگر یہ پتا ہے ہمیں بخش دے گا تو تیری رحمت میں کمی نہیں آئے گی, تیرا جائے گا کچھ نہیں. ہم بھی تیرے بندے ہیں, ہم بھی تیرے بندے ہیں, تیرے محبوب کے امتی ہیں. مولا تو رحم نہیں کرے گا تو کون رحم کرے گا. آج اسی توجہ کے ساتھ اپنے اعمال پر نظر کرنی ہے میرے پیارے اسلامی بھائی. ایسے کریم سے کوئی دور نہیں ہوتا ہے, ایسے کریم سے کوئی نافرمانی نہیں کرتا ہے. وہ کیسے بخشتا ہے, وہ کیسے معاف کرتا ہے. میں نے کہا نا ایک لمحے کی کنیکٹیویٹی چاہیے. حضرت عمر کا دور ہے اور ایک شرابی شراب کی بوتل لیے جا رہا ہے. حضرت عمر نے دیکھ لیا, کہا بتاؤ اس میں کیا ہے. اب مجھے بتائیے, شراب کی بوتل ہے ہاتھ میں, حضرت عمر سامنے ہے, حضرت عمر کی عدالت ہے, آپ کا دبدبا ہے, آپ کا ایک خوف ہے, آپ کا ایک رولنگ سسٹم ہے, اسے پتا ہے میں پکڑا گیا تو گیا, ریڈ ہینڈ گیا, اب تو آج مارا جاؤں گا. ڈرتے ڈرتے کہتا ہے حضور یہ سرکہ ہے, شراب کی بوتل میں کیا ہے, سرکہ ہے. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے دکھاؤ. اب پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ کتنا فرق ہوگا اس بندے اور حضرت عمر میں, اور یہ کتنی سیکنڈ کی کانورزیشن ہوگی. دیر از نو بگ کانورزیشن, کوئی زیادہ ٹائم ہی نہیں تھا. دیکھو یہ ہے توبہ. وہ بندہ دل ہی دل میں اللہ سے پتہ کیا کہتا ہے, اللہ آج بچا لے, آج عمر کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے, مالک وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا. اس نے کوئی مسجد میں جا کر دعا نہیں کی, کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے, کوئی چیخو پکار نہیں کی, بس دل سے پکارا اپنے اللہ کو, اللہ آج بچا لے, آج آج بچا لے. آپ کو پتہ کیا ہوا, ڈرتے ڈرتے اس نے شراب کی بوتل حضرت عمر کے ہاتھ میں دی, اور وہ شراب کی بوتل جب حضرت عمر کے ہاتھ میں جاتی ہے تو وہ سرکہ بن چکی ہوتی ہے. ایسا ہے میرا مالک, ایسا ہے میرا مالک. مجھے ایک بات بتاؤ یار, اللہ کو ہمارے کتنے گناہ پتا ہے, کبھی سوچا ہے آپ نے؟ یہ گناہ لوگوں کو پتا چل جائیں, سارے چھوڑو یار, دو چار پتا چل جائیں, ہماری عزت کا کیا حال ہوگا؟ کوئی منہ لگائے گا ہمیں, کوئی ساتھ بٹھائے گا ہمیں, ہمیں تھوکے گا بھی نہیں ہمارے منہ پر کہ تو ایسا انسان ہے, ہم تجھے کیا سمجھتے ہیں, تو یہ کرتا ہے اکیلے میں, اتنے گناہ سب اسے پتا ہے. مگر سوچو نہ وہ کھانا روکتا ہے, نہ سانسیں روکتا ہے, نہ نعمتیں روکتا ہے, نہ ذلیل کرتا ہے. ارے ایسے کریم سے کوئی غداری کرتا ہے, کوئی ایسے کریم کی نافرمانی کرتا ہے, کوئی ایسے کریم کو چھوڑ کر جاتا ہے, کوئی اس کی عبادت سے منہ موڑتا ہے, ذرا سوچو تو صحیح ہم کر کیا رہے ہیں. خدا کی قسم رب سے محبت کرو, وہ بڑا کریم ہے. دیکھو نا کتنے عیب چھپائے, ہمیں عزتیں بھی دے رہا ہے. وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا, ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینوں عمری منہ نہ لاوے, ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینوں عمری منہ نہ لاوے, لکھ گناہ میرا مالک ویکھے وہ پھر بھی پردے پاوے. دنیا میں ایک دو خطائیں ہو جائیں, باپ گھر سے نکال دیتے ہیں, ایسا نافرمان بیٹا نہیں چاہیے. اللہ کو تو سب پتا ہے نا. میرے پیر و مرشد لکھتے ہیں نا اپنے کلام میں, تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں, تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا الہی بنا دے
صدقہ بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی
مل کر پھر شب قدر کی دعا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور پتہ ہے وہ کیسا کریم ہے. آئے میں آپ کو بخاری شریف کی حدیث سناتا ہوں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے, میرا بندہ جب کوئی گناہ کر لیتا ہے پھر کہتا ہے اے میرے مولا میں نے گناہ کر لیا ہے مجھے معاف کر دے, تو اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور پکڑ بھی لیتا ہے. اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. پھر جتنا رب چاہتا ہے وہ ٹھہرا رہتا ہے, پھر اسے گناہ ہو جاتا ہے, پھر عرض کرتا ہے یا الہی میں نے گناہ کر دیا ہے بخش دے. اللہ فرماتا ہے میرا بندہ یہ جانتا ہے اس کا کوئی رب ہے جو معاف بھی کرتا ہے اور گناہ پر پکڑ بھی لیتا ہے. فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کی بخشش فرما دی ہے. اللہ فرماتا ہے حدیث کے الفاظ ہیں, بندہ جتنی دیر رب چاہتا ہے وہ ٹھہرتا ہے, پھر گناہ ہو جاتا ہے, پھر کہتا ہے یا اللہ گناہ ہو گیا ہے, اے اللہ معاف کر دے. اللہ فرماتا ہے میرا یہ بندہ جانتا ہے اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے پکڑ بھی لیتا ہے. اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کی بخشش کر دی ہے, اب جو چاہے کرے. معافی مانگنے والا اس کو اتنا پسند ہے. پلیز اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, آج بدل کے جانا ہے. ہم نے پہلے بھی کئی رمضان گزارے ہیں, کئی بار توبہ بھی کی ہے, یہ آنسو پہلے بھی بہے ہیں, مگر کیا وجہ ہے کہ رمضان جاتا ہے ہم پھر گناہوں میں پڑ جاتے ہیں, حرام دیکھتے ہیں, حرام سنتے ہیں, حرام بولتے ہیں, کئی حرام کماتے ہیں. خدا کے واسطے یہ نہ کریں, ہمیں نہیں پتا ہم کتنا جئیں گے. نوجوان نظر آ رہے ہیں, کیا جوان نہیں مرتے؟ کیا صرف بوڑھا ہی مرتا ہے؟ ہمیں نہیں پتا, بعض اوقات دادا موجود ہوتا ہے, پوتا قبر میں چلا جاتا ہے. پچھلے رمضان میں کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے, اس بار نہیں ہیں. کیا پتہ اگلے رمضان میں ہم نہ ہوں, ہم قبر میں ہوں. اللہ نے پتہ ہے کیا کیا ہے ہمارے ساتھ, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. میرے رب نے ہم پر اتنی بڑی مہربانی کی ہے کہ ہمیں ایک بار پھر مغفرت کا موقع دے دیا ہے, پھر رمضان دے دیا, پھر لیلۃ القدر دے دی, پھر اپنے گھر میں بلا لیا. یار اس سے بڑا کیا احسان ہوگا؟ اب بھی بدل کر نہ جاؤں, اب بھی اسے راضی کر کے نہ جاؤں, اب بھی اس سے دوستی کر کے نہ جاؤں, تو یہ میری کتنی بڑی کوتاہی ہوگی. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, خدا را اپنی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنا دیں. کب تک گناہ کرتے رہیں گے؟ کب تک اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے؟ کب تک نمازیں قضا کریں گے؟ کب تک حرام کمائیں گے؟ یار ہمیں نہیں پتا, ہم چلے جائیں گے, یقین کرو چلے جائیں گے. ہم یہاں نہیں رہیں گے, زیادہ عرصہ نہیں رہیں گے, سب نے جانا ہے. مگر جدھر جانا ہے نا اس کو روشن کر لو. مجھے بتاؤ ان اچھے بیڈ رومز اور نرم 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 گدوں کا کیا فائدہ کہ دنیا میں تو شاندار لگژری گھر بنا لیے, قبر میں آگ اور بچھو انتظار کر رہے ہو. بدل دو اپنی زندگی کو, اللہ کو راضی کر لو. اس بار ایسا پلان کر لیں کہ کچھ بھی ہو جائے, اب آ گئے نا کریم کے گھر پر, اب اسے ناراض نہیں کریں گے انشاءاللہ. اب ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, ہم حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے, ہم رمضان کے بعد بھی مسجد سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں گے. اچھا یہ نیت پہلے بھی ہوئی ہے. میں اب اپنے بیان کو اینڈ کرتے ہوئے ریزن آپ کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. اس کے پیچھے ریزن ہے, ہم کیوں رمضان کے بعد پھر گناہوں میں پڑ جاتے. میں نے بہت غور کیا کہ یار توبہ کرتے وقت سچی نیت ہوتی ہے, لوگ بڑی ایموشن ہوتے ہیں, آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں, نیتیں کرتے ہیں, پھر کیوں چینج نہیں ہوتے؟ تو اس کی ایک بڑی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رمضان کے بعد جا کر بیٹھتے انہی دوستوں میں ہیں, اسی گیدرنگ میں جاتے ہیں جو بے نمازیوں کی ہے, ہیں جو حرام کام کرنے والوں کی ہے. بلکہ وہ ایسے دوست ہیں کہ اگر ہم نماز پڑھیں تو مذاق اڑاتے ہیں, کہتے ہیں بھائی پڑھ لی نا رمضان میں جتنی پڑھ لی تھی, اب کیا کرنا ہے,
हैं, अरे टोपी लगाना शुरू कर दे कोई तो दोस्त मजाक उड़ाना शुरू कर दे, क्या टोपी पहनना शुरू कर दी है, बस जुम्मा पढ़ लेते हो ठीक है। अब दोस्तों का प्रेशर जो है ना हमें नमाज की तरफ नहीं आने देता। माशाल्लाह कई लोग रमजान में दाढ़ी शरीफ की नियत करते हैं, थोड़ी थोड़ी शेप भी बढ़ जाती है, दोस्त मजाक उड़ाते हैं भाई क्या मौलवी बनना है, वो शेव कर देते हैं, दोस्त उसको सिनेमा में ले जाते हैं, दोस्त उसको गलत कामों में ले जाते हैं, और वो बेचारा जिसने रमजान में तौबा भी की थी नीयत भी की थी उन्हीं गैदरिंग में जाकर वो फिर बर्बाद हो जाता है। क्या इस बार भी यही इरादा है आपका? अपने पहले दिल से पूछ लो कि मुझे नेक बनना है कि नहीं बनना, नहीं बनना तो फिर थोड़ी मर्जी, और अगर नमाजी रहना है, अल्लाह का अच्छा बंदा रहना है, कब्र रोशन करनी है, आखिरत बेहतर करनी है, तो यू हैव टू फॉरवर्ड सम स्टेप्स, कुछ तो आपको आगे बढ़ के करना पड़ेगा ना। उसमें सबसे पहला काम यही होगा कि आप बुरे दोस्तों को छोड़ दें, आप अच्छे दोस्त अपने, आप बेनमाजियों के साथ नमाजी नहीं बन सकेंगे, आप जुआरियों के साथ बैठकर शराबियों के साथ बैठकर अल्लाह का पसंदीदा बंदा नहीं बन सकेंगे। हमारे कुछ बच्चे ये नौजवान बैठे हैं ना, ये कहते हैं हम बड़े पक्के हैं भाई, हमारे दोस्त शराब पीते हैं हम नहीं पीते, हम तो सिर्फ बैठते हैं, वो जुआ खेलते हैं हम तो सिर्फ बैठते हैं, हमें पता है वो गलत काम कर रहे हैं हम बैठते हैं। हजरत आज आप बैठ रहे हैं, थोड़े दिनों बाद आप ये काम करेंगे। ये दुनिया का दस्तूर है कि अच्छों की सोहबत तुझे अच्छा बना देगी और बुरे की सोहबत तुझे बुरा बना देगी। ये बच्चों को समझ नहीं आता, नौजवानों को समझ नहीं आता। चले मैं आपको एक लॉजिकली एग्जाम्पल से समझा देता हूं। दुनिया में किसी भी हीरोइनची, किसी भी शराबी, किसी भी जुआरी, किसी भी गैम्बलर, किसी भी जनाब कातिल, किसी भी चोर से अगर मुलाकात हो जाए, उससे एक सवाल पूछ लीजिएगा, ये आदत किधर से मिली है? क्या जवाब देंगे सब बताइए ना, मैं नहीं कह रहा, खुद कह रहे हैं, कहां से मिली है? दोस्तों से। कोई एक नहीं कहेगा कि जनाब बर्थडे के दिन अम्मी ने गिफ्ट में जो मुझे ना चरस का सिगरेट दिया था कि बेटा आज बर्थडे गिफ्ट है, या अब्बू ने पिस्तौल ला के दी थी बेटा ये जाओ चोरी शुरू कर दो। ये सारी आदतें बुरे लोगों को दोस्तों से ही मिली हैं। हम क्यों ये समझते हैं मुझे नहीं मिलेंगी? ये इंपैक्ट है, सोहबत असर रखती है। अब आप कहेंगे जनाब इस दौर में अच्छे दोस्त कहां मिलेंगे? हाँ, दिस इज द गुड क्वेश्चन। अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में दावत इस्लामी का माहौल है जहां हमें अच्छे दोस्त मिलते हैं, हम नमाज ना पढ़े तो बुलाने आ जाते हैं। आप मदनी काफिलों में सफर करें, आप दावत इस्लामी के इज्तिमात में आएं, आप फैजान मदीना जाना शुरू करें ताकि हमारी कनेक्टिविटी रहे, हम आते रहें, हम मस्जिद से जुड़े रहें। और एक आखिरी बात कर लेता हूं, एक फॉर्मूला दे देता हूं, अगर आप पंक्चुअल रहना चाहते हैं ना नमाज में ईद के बाद भी, तो मैं आपको एक फॉर्मूला आज दे देता हूं। देखिए एक बात याद रखें, शैतान छूटेगा चांद रात को, जब वो छूटेगा ना उसका एक ही टारगेट होगा, इतना गुस्से में होता है कि वो चाहता है कि इन तीन दिनों में इनकी सारी रूहानियत बेड़ा गर्क कर दूं, मैं तिया पाचा कर दूं, इनकी स्पिरिचुअलिटी सारी बर्बाद कर दूं, सिनेमा में, ड्रामों में, तफरी गांवों में, पता नहीं वो हल्ला गुल्ला तीन दिन लोग मचाते हैं कि पता नहीं शैतान छूटा है या ये छूटे हैं। हैं, सोचिए तो सही, हम अल्लाह के बंदे हैं भाई, तो हम क्यों भाग जाते हैं मस्जिद से? मतलब रमजान यानी एक चांद देखकर मस्जिद आबाद, अगला चांद देखकर मस्जिद वीरान, ये कौन सा मजाक है? ये रमजान ने तो प्रैक्टिस करवाई ना मेरी और आपकी, यानी ये बहाना खत्म कर दिया हमारा रमजान ने कि मैं पांच वक्त नमाज नहीं पढ़ सकता। रमजान ने ये सिखाया कि हम भी चाहें तो पांच वक्त नमाज पढ़ सकते हैं, तो रमजान के बाद भी पढ़ सकते हैं। तो आपने करना ये है कि ये जो तीन दिन है ना, इसमें आपने अपने ऊपर सख्ती ये रखनी है कि मैंने पांचों की पांच नमाजें ईद के तीन दिन बाजमात पढ़नी है। पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उससे पता क्या होगा, ये तूफान निकल जाएगा। हाँ, आपने तीन दिन अपने आप को लूज किया ना, आप फिर नहीं आ सकोगे। शैतान तीन दिन में डिसकंटिन्यू करता है। आपने शैतान को जवाब यह देना है कि कुछ भी हो जाए, बेशक मेरे घर पे मेहमान है, उनको भी कहूंगा चलो भाई नमाज पढ़ के आते हैं। वो कहे ना यार ईद रमजान तो चला गया, तो भाई रमजान के बाद भी नमाज फर्ज है, चले दोबारा चलते हैं। आपने अगर ये पांच तीन दिन मेरी बात मान ली, अमीर अहले सुन्नत के ऐलान करते हैं, कुछ लोगों को समझ नहीं आता, वो नब्बाज हैं, वो हकीमुल उम्मत हैं, उनको पता है कैसे लोगों को ट्रीट करना है। वो कहते हैं तीन दिन मदनी काफिले में चले जाओ। लोग कहते हैं यार ईद के तीन दिन मदनी काफिला सफर कराते हैं, भाई ईद तो घर वालों के साथ गुजारनी है। उनको पता है कि तीन दिन तूफान आएगा, सैलाब आएगा, इस सैलाब से हट के जो अल्लाह के घर में चला गया, सैलाब गुजर जाएगा, वापस जिंदगी में जाएगा, नॉर्मल लाइफ हो जाएगी, नमाजें बाकी रहेंगी। तो वाकई ऐसा है, अगर तीन दिन अपने आप को अपने गुनाहों से बचा लिया, नमाजों की पाबंदी की, आप इंशाल्लाह दुआ देंगे आपकी नमाज जारी रहेगी, आपका इंशाल्लाह गुनाहों से बचना जारी रहेगा। इन तीन दिनों में गुनाहों के सैलाब में बहना नहीं है। अल्लाह पाक हम सबको इस ईद पर भी, लैलतुल जायजा में भी अपनी खुशी वाले काम करने की तौफीक अता फरमाए। हम मुसलमान हैं, हमारी ईद बहुत पाकीज़ा होनी चाहिए। याद रखिए, इस्लाम में सेलिब्रेशन का कोई मना नहीं है, खुशी का कोई मना नहीं। अच्छे कपड़े पहने, अच्छे खाने खाएं, बच्चों को ईदी दें, फैमिली के साथ टाइम गुजारें, दोस्तों के साथ दावत खाएं, एवरीथिंग इज ओके। हर चीज में एक बात याद रख लें, एक आखिरी बात कह दूं, शैतान ने ना हमारे साथ एक और गेम की है, बड़ी अजीब गेम की है।
शैतान ने हमारे साथ गेम ये की है कि हम जब भी खुशी मनाते हैं ना, हैं, वेन एवर वी ट्राई टू सेलिब्रेट समथिंग, हर खुशी में शैतान ने अल्लाह को नाराज करने वाला काम ऐड करवा दिया है। अब मुझे पहले एक बात बुलंद आवाज से बताएंगे, खुशी देने वाला कौन है, दौलत देने वाला कौन है, घर देने वाला कौन है, शादी के लिए रिश्ता हमारे घर पर भेजने वाला कौन है, शादी हो गई उसके बाद औलाद देने वाला कौन है, ये सारी खुशियां देने वाला अल्लाह। अकलमंद कौन होगा कि जो खुशी दे उसका शुक्रिया अदा करे, है? दुनिया भी ये कहते ना, आपको कोई गिफ्ट दे आप उसको जजाकअल्लाह कहते हैं, कहते हैं यार इतना अच्छा गिफ्ट दिया, इसको नाराज नहीं करना। हमें शैतान ने इतनी बड़ी बेवकूफी में डाला है कि जब जब अल्लाह कोई खुशी देता है हम हर खुशी में अल्लाह को नाराज करते हैं। आप कहें कैसे, चलें अभी बताता हूं आपको। शादी होती है कितनी मुश्किल से होती है, पूछो उन माँ बाप से जिनके बच्चों के रिश्ते नहीं आ रहे। आपके घर में शादी हुई, कौन सा गुनाह है जो शादी में लोग नहीं करते? नाच गाने ढोल तमाशे म्यूजिक बेपर्दगी, अब तो वो हो रहा है जो जबान से भी अदा नहीं हो पा रहा, होता ही नहीं होता। लोगों से कहो यार क्या कर रहे हो, खुशी में चलता है। खुशी में नहीं चलेगा, खुशी चली जाएगी, क्योंकि खुशी रब ने दी है ना। अगर वो नाराज हो गया तो तुम्हारी खुशी चली जाएगी। हमने देखा है 2-2 करोड़ रुपए शादी पर खर्च किए, पता नहीं कॉन्सर्ट किए, हंगामे किए, ढोल तमाशे किए, फायरवर्क्स किए, और आकर थोड़े दिनों बाद कहते हैं दुआ करें बच्ची ससुराल में खुश नहीं है, 4 साल हो गए औलाद नहीं है। तुमने अल्लाह को नाराज करने में कोई कसर छोड़ी थी? कुरान कहता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और अता करूंगा। अच्छा औलाद दी अल्लाह ने, बड़ी दुआएं की, अल्लाह ने बच्चा दे दिया, बच्चे की बर्थडे में क्या करते हैं? क्या कुरान खानी नहीं हो सकती, क्या नात खानी? कौन कहता है केक ना काटे, काटे भाई केक, खिलाएं दोस्तों को, बुलाएं फैमिली को, लेकिन इसमें ढोल तमाशा किधर से आ गया, म्यूजिक किधर से आ गया, बेपर्दगी क्यों शामिल की? हमें अंदाजा ही नहीं है हम अल्लाह को कैसे नाराज कर रहे हैं। हर खुशी पे अल्लाह ने नया घर दिया, नए घर की पार्टी करनी है, दोस्तों को बुलाना है, उधर भी नाच गाने करने हैं, उधर भी जुआ होना है। अच्छा जनाब नया बिजनेस शुरू हो रहा है, मुझे तो यह समझ नहीं आता कि तुम्हें नया प्लाजा शुरू करने के लिए, नया बिजनेस शुरू करने के लिए म्यूजिकल शो रखने की क्या जरूरत है? क्या आप लड़कियां दिखाकर म्यूजिक दिखाकर तुम्हारे अपार्टमेंट बिकेंगे? क्या आपका शॉपिंग सेंटर नाच गाने के बगैर शुरू ही नहीं हो सकता? आप खुद सोचें, आप नया कारोबार शुरू कर रहे हैं, यहां सजदे होने चाहिए थे या सदके होने चाहिए थे। बिल्डर आप लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है, अपने प्रोजेक्ट की जब भी प्रमोशन की आपको वीडियो जारी करते हैं, जरा आप उसके कमरे दिखाते हैं, उसकी ऑफिसेज दिखाते हैं, पीछे म्यूजिक लगा देते हैं, हर बंदा आपकी वीडियो देखेगा, आपको हराम का गुनाह मिलेगा, आप रब को नाराज कर रहे हैं। क्या वहां कोई अच्छा सा कलाम लगा दें? यानी अकल नहीं है कि हम हर खुशी में, हर स्टार्टअप में, हर बार अपने रब को नाराज कर रहे हैं, और फिर हम कहते हैं हमारी नेमतों को नजर लग गई, कारोबार ठप हो गया, बच्चे खुश नहीं है, हमने कसर क्या छोड़ी है? दुनिया का दस्तूर है यार, गिफ्ट दो और अगर सामने वाला शुक्रिया ना दे हम आइंदा गिफ्ट नहीं देते। हम अल्लाह को उल्टा नाराज करते हैं हर खुशी में। प्लीज, ईद भी खुशी है, अल्लाह ने दी है, करें ना खुशियां। मजा क्या है कि मैं अपनी ईद भी मनाऊं, अल्लाह के दो बंदों को भी ईद के तोहफे देकर उनकी भी खुशियां बढ़ा दूं, लेकिन नहीं, मुझे तो नाराज करना है अल्लाह को, नमाजें कजा करनी है, बेहयाई करनी है, फिल्में ड्रामे गाने बाजे। अरे भाई स्टोरों पे म्यूजिक चलना ऐसा लगता है शैतान का इस्तकबाल हो रहा है, 1 महीने से बंद था, चलो बिल के वेलकम करते हैं। ना करें ऐसा, हम ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। लॉजिक भी ये कहती है, अकल भी ये कहती है कि जब अल्लाह अताएं बढ़ाए हम सजदे बढ़ाएं, हम शुक्र बढ़ाएं, हम सदके बढ़ाएं। हो क्या रहा है? वो अताएं बढ़ाता है, हम खताएं बढ़ाते हैं। थोड़े पैसे थे, थोड़े गुनाह थे, ज्यादा पैसे हुए, अरे यार मैं तो इंतजार कर रहा था पैसे आ जाएं, अब अपने सारे अरमान पूरे करूंगा, अब सारी अय्याशियां करूंगा। वो रब ने तुम्हें इसलिए दिए थे? सोचें, अकल ये कहती है उधर से अताएं बढ़ती रहें, इधर से सजदे शुक्राने बढ़ते रहें। बहुत कुछ कह गया मैं, अकलमंदों के लिए इशारा काफी। एक जुमला अगर मेरे साथ दोहरा लो, मेरे दिल में बहुत दुखी हूं इस मामले में, एक जुमला आज आप अगर ले जाएं, नौजवान भी ले जाएं, ये बच्चे स्टैंड लो ना कि मेरी शादी में मैं अल्लाह को नाराज नहीं करूंगा। अपने मां बाप को कहो कि मैं शादी के बाद लाइफ आपने गुजारनी है, चंद दोस्तों को खुश करने के लिए कर लोगे हल्ला गुल्ला, ना फंक्शन और ना नाराजगी, अल्लाह वाले वाले काम, बाद में जिंदगी तो तुम अपनी वाइफ के साथ गुजारोगे, औलाद ना हुई और खुशियां ना मिली तो क्या करोगे? तो मैं आज एक जुमला देना चाहता हूं, आज के बाद मैं हमेशा ऐसे खुशी मनाऊंगा कि मैं भी खुश, मेरे घर वाले भी खुश, और खुशियां देने वाला मेरा मालिक भी खुश। करेंगे ऐसा? अकल भी ये कहती है यार। और आइंदा एक और इंशाअल्लाह का बुलंद नारा दिल से कि आज के बाद ऐसी कोई खुशी नहीं मनाऊंगा जिसमें खुशी देने वाले रब को नाराज करूं। सल्लु अलल हबीब।